بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 ستمبر 2006 مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں حافظ عاطف وحید صاحب نے اللہ کے ذکر کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. حضرات، آج کی جمعے کی محفل میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے، وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ. یہ عنوان میرے ذہن میں اس حوالے سے آیا کہ چند دن پہلے ایک دوست دفتر میں آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے گفتگو کرنی، کوئی ایسا موقع ہے جہاں ڈاکٹرز جمع ہیں اور وہاں آج کل کے جو ذہنی مسائل ہیں، مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو میں قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. دوران گفتگو یہ معاملہ سامنے آیا کہ آج کل کے اس دور میں، اس مشکل دور میں، ذہنی امراض، ذہنی مسائل، نفسیاتی مسائل، وہ بہت زیادہ ہو گئے. ہر گھر میں ایسے کیسز مل جاتے ہیں. کہیں کوئی شخص جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے کو جی نہیں کر رہا، کام کی طرف جو ہے رغبت نہیں. کوئی شخص انگزائٹی کے جو ہے مسئلے سے دو چار ہے، کسی کو نیند نہیں آ رہی، اور مختلف قسم کے عوارض، نفسیاتی عوارض، ذہنی عوارض. دوائیاں ایک سے ایک، نئی سے نئی آ رہی ہیں، مختلف قسم کی ٹریٹمنٹس ہیں. تو ظاہر ہے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے بعید ہو، اللہ کے علم کے باہر ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے فرمودات میں اس کے حوالے سے کوئی بات ہمارے سامنے رکھی؟ ان مسائل سے چھٹکارے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ بیان کیا ہے؟ تو دوران گفتگو جب یہ بات سامنے آئی اور میں نے کچھ قرآنی حوالے ان کے سامنے رکھے، تو معلوم ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کی تعلیم، ایک طرح سے اللہ کی اس کتاب ہدایت سے رہنمائی، ہر شخص کی ضرورت. تو اسی کے حوالے سے میں آج کچھ گفتگو کروں گا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے، ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے، تم سمجھو کہ یہ کوئی ایسی کہہ دی گئی ہے بات، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا ذکر ہی وہ شے ہے جس سے دلوں کو اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے. یہ جو دل کا اطمینان ہے، یہ اصل میں قرآن کے مطابق وہی اطمینان ہے جسے ہم مینٹل ہیلتھ اور مینٹل جسے آپ ڈیزیزز کے حوالے سے کہتے ہیں اور اس کا عکس ہوگا اس کی ہیلتھ. اس لیے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں دماغ ہے عقل ہے جو یہاں پر انسان کی جو ہے وہ کھوپڑی میں ہے اور دل ہے اس کا جو اس کے سینے میں ہے. لیکن قرآن کی نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو دل ہے سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کا مرکز یہ دل بھی ہے. بہت سا پروسیس آپ جو ہے کانوں سے سنتے ہیں, اسی طریقے سے لمس ہے, اسی طرح سے محسوس کرنا ہے زبان کا, یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو مختلف قسم کا ڈیٹا دیتی ہیں اور پھر آ کر وہ ڈیٹا جو ہے دماغ میں پروسیس ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ دل سے کوئی الگ شے ہے, اس کا ایک براہ راست تعلق ہے دل کے ساتھ. دل قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں لیکن یہ اس سے غور و فکر نہیں کرتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہے جو کہ غور و فکر کرتا ہے, نہیں, یہ دل جو ہے یہ مرکز ہے غور و فکر کا, خاص طور پر آسمانی حقائق, باطنی حقائق, معرفت کی باتیں, ان کے حوالے سے جو غور و فکر ہے اس کا مرکز دل ہے. تو چند قرآنی آیات کے حوالے سے اور چند احادیث کے حوالے سے آج میں اس موضوع پر جو ہے وہ کچھ بات کروں گا. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ذکر کی, ذکر اللہ کی اہمیت بیان ہوئی ہے. مثال کے طور پہ ذکر کا حکم ہے قرآن میں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا, اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوہ بکرتاً واصیلا, اور اسی کی تسبیح کرو, اسی کی پاکی بیان کرو صبح و شام. یہ ذکر ہماری ضرورت ہے, اور جن چیزوں کی ضرورت ہے, چاہے ہماری وہ اس حیوانی وجود کی ضرورتیں ہوں یا ہمارے روحانی وجود کی ضرورتیں, اللہ کی طرف سے ان ضرورتوں کی جو ہے بہم رسانی کی گئی ہے, وہ ضرورتیں پہنچائی گئی ہیں. اور یہ ہماری گویا ایک بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا یہ کرو, جیسے نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, اسی طرح سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم واجب ہے. اپنے دل میں اللہ کی یاد کو جو ہے مستحضر رکھنا اس کا حکم ہے. اسی طرح سے ایک اور آیہ مبارکہ سورہ اعراف کی آیت, اس میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا, اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں تضرعًا, گڑ گڑاتے ہوئے لجاجت کے ساتھ. اس لیے کہ وہ خالق و مالک کائنات ہے, اس کا مقام ہے کہ اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے. وہ کوئی, اسے تم اپنا ہم پلہ نہ سمجھ لو, اپنے جیسا نہ سمجھ لو, اس نے تمہیں پیدا کیا اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا, تم تو کوئی شے ہو ہی نہیں اس پوری کائنات کے تناظر میں. لہذا اس کے سامنے جس انداز سے گڑ گڑانا چاہیے, جس انداز سے خشوع و خضوع کا اختیار کرنا چاہیے, اس انداز سے گڑ گڑاؤ. لہذا تلقین کر دی گئی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا, اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے, انتہائی ندامت کے ساتھ, لجاجت کے ساتھ. وَخِيفَةً, اور ایک خوف بھی ہو, میں اللہ کے حضور ہوں, اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں, لہذا اس کی جو ہے ہیبت ایک دل میں ہونی چاہیے, اس کیفیت کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی یاد کرو. دون الجہر من القول, اپنی آواز کو زیادہ اونچا کیے بغیر اللہ کو پکارنے, اللہ سے جو ہے مناجات کرنے کے لیے بہت زیادہ اونچی آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اسے اونچی آواز سے پکارا جاتا ہے جس تک جو ہے آواز نہ پہنچ پائے, اللہ کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو بہت زیادہ اونچی آواز میں نہیں, ہلکی ہلکی آواز میں, بالغدو والآصال, صبح و شام. کچھ خاص اوقات, اس کی مخصوص اوقات بھی ہے ذکر کے, لیکن یہ تو ہر وقت کی کیفیت ہونی چاہیے, صبح و شام, کوئی وقت اس سے جو ہے خالی نہ ہو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, اور دیکھو غافلوں میں سے مت ہو جانا. کون ہے غافل؟ جس کے دل سے اللہ کی یاد محو ہو جائے, جو اپنے دنیا کے معاملات میں، صبح و شام میں، معاش میں، معاشرت میں ایسا مشغول ہو گیا، ایسا مگن ہو گیا کہ اسے اللہ کی یاد جو ہے وہ نہیں آ رہی، اور وہ صرف اس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے جبکہ کوئی کسی نے خاص طور پر توجہ دلا دی، یا صرف آواز آ گئی آذان کی، یا کوئی اور مخصوص اوقات. اس لیے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کا یہی حال ہے. تو فرمایا کہ غافلوں میں سے ہرگز مت ہو جانا، وہ لوگ جو اپنے دل سے اللہ کی یاد کو محو کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد ان کے دل سے نکل جاتی ہے، وہ غافل ہیں. اور غافلوں کا ٹھکانہ جو ہے یا انجام کوئی اچھا انجام نہیں. ایک اور آیت میں سورۃ الحشر کی آیت، بڑی مشہور آیت ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. صبح گھر سے نکلتے ہیں تو اب سارا دن ان کی تگ و دو، ان کی سوچ بچار اپنے کسب کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی معاش کے لیے، اور اللہ ان کے دل میں نہیں ہے، اللہ کی طرف جو ہے دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں. تو مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نتیجتاً کیا ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم نے ایسا کر دیا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، انہیں یہ بھول گیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ایک مقصد سے پیدا کیا، میرا ایک انجام ہے، مجھے کسی ایک خاص نتیجے کی طرف پہنچنا ہے. یہ ساری باتیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اشد ضروری ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسے بھول جاتی ہیں. وہ پھر ایسے ہی ہے کہ اولائک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ چوپایوں کی مانند ہو جاتے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے. کن لوگوں کا ایک معاملہ ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، جو جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا، سورۃ المنافقون کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے اہل ایمان، تمہیں غافل نہ کرنے پائیں نہ تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے. اس لیے کہ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی یاد کو بھلانے کا، اسے اپنے دل سے نکالنے کا ذریعہ بنتی، مال اور اولاد. وہ مال جو بڑی محبت سے انسان اور بڑی محنت سے انسان کماتا ہے اور اسے سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے اور خوب جمع کرتا ہے اور اس کو جو ہے اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے بڑے بڑے رجسٹر جو ہے وہ انہیں مینٹین کرتا ہے، اور دوسرا اولاد، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ایک ایسی خاص جو ہے وہ متاع ہے، یا میرے ساتھ کوئی خاص اس کا ایسا تعلق ہے کہ بس میں ساری عمر بس انہی کی خدمت میں لگا رہا ہوں. حالانکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے. یہ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جانے والے، نہ ہی تمہیں اللہ کی اس عذاب سے اور پکڑ سے بچانے والے، یہ تو فتنہ ہے، آزمائش ہے. اللہ نے تمہیں آزمایا یہ دے کر، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مال کی محبت میں تم گرفتار ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو، یا اس مال کو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہو. اور اس اولاد کی دنیا بنانے کے لیے، اس کی راحتوں کے لیے، اس کی آسائشوں کے لیے تم اپنا سب کچھ تج دیتے ہو، اور حلال و حرام کی تمیز بھی جو ہے وہ بھی اپنے دل سے نکال دیتے ہو، یا اس اولاد کو تم اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہو. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تربیت ایسے کی جائے، ان کی تعلیم ایسے کی جائے؟ اس وقت کیفیت کیا ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے؟ یہ ہر کسی کا معاملہ ہے، کچھ لوگ ہی مستثنا ہوں گے. شروع سے دنیا کے حوالے سے تعلیم و تربیت کا، ساری فکر، ساری بھاگ دوڑ، ساری سوچ بچار کہ کس طرح سے دنیا بن جائے اولاد کی. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتی ہے، دینی تربیت حاصل نہیں ہوئی، کوئی تعلیم نہیں تھی دین کی، ادب آداب وہ سکھائے نہیں، تو جب جوان ہو گئی تو اب سینہ تان کر کھڑی ہوتی ہے باپ کے سامنے، اب کھڑے پریشان کس کے پاس جاؤں کیا کروں، جو وقت ہوتا ہے اس وقت خیال نہیں آتا. لہذا فرمائیے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور دیکھو ان کی محبت اور ان کی جو تمہارے ساتھ تعلق خاطر ہے اس کے سبب سے تم کہیں اللہ سے نہ غافل ہو جا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے اموال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کسی نے ایسا کیا اس کا مقصد زندگی مال اور اولاد بن گئے، آخرت جو ہے وہ دور ہو گئی، پیچھے ہٹ گئی، تو پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو اصل نقصان والے. ہم سمجھتے ہیں کچھ مال میں گھاٹا ہو گیا تو نقصان ہو گیا، آہوزاری کرتے ہیں، ترقی نہیں ہو سکی، آہوزاری ہے، دوسرے کو مل گیا کچھ، اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. حالانکہ اصل خسارہ کیا ہے؟ کہ انسان انہی چیزوں کی وجہ سے جن کے لیے وہ دن رات ایک کر رہا ہے، وہ انہی چیزوں کی وجہ سے اپنی عاقبت خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اسی طرح سے سورۃ الاحزاب میں ایک طویل آیت ہے جس میں اہل ایمان کے بعض خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، یہ سارے اوصاف بیان کر کے مردوں عورتوں میں، اللہ کی نگاہ میں مرد اور عورت میں اس حوالے سے کوئی تمیز نہیں ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ان کا کوئی الگ الگ مقام ہے، نہیں، مرد اور عورت برابر کے مکلف ہیں. وہ اچھے اعمال، اللہ کے سامنے انابت، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرنا، ان سب معاملات میں وہ دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آخر میں، اور آپ کو معلوم ہے جب اس طرح کے اوصاف ذکر ہوتے ہیں تو یا تو اہم ترین شے شروع میں آتی ہے یا آخر میں آ رہی ہوتی ہے، تو آخر میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، وہ اہل ایمان، وہ بلند پایا شخصیات، ان کے لیے کیا ہے اللہ کے ہاں؟ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ تعالی نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا، ان کی بڑی آؤ بھگت ہونے والی ہے. جنہوں نے دنیا کی زندگی گزاری، بھرپور انداز سے گزاری، ساری ذمہ داریاں ادا کی، حقوق و فرائض کا خیال رکھا، اور ہر آن اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے رکھا، کیا آؤ بھگت ہونے والی ہے. مغفرت، اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، اس لیے کہ اس دن جو کامیاب ہو گیا، جسے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل گیا، اس سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں. اور اجر عظیم ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، ایک ایسا اجر ہے، ایک ایسا بدلہ ہے جس کا اس دنیا میں انسان خیال نہیں کر سکتا. جیسے جنت کی نعمتوں کے بارے میں آیا نا، ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کبھی احساس اور گمان ہوا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی، کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں. یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، یا مردوں کو اس میں کوئی خصوصی امتیاز حاصل نہیں ہے، برابر ہے اس معاملے میں. والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات، ذاکرین بھی اور ذاکرات بھی، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. سورہ بقرہ میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ایک عجیب سعادت کی بات ہے، یعنی اللہ جو خالق و مالک کائنات ہے، رب ہے، وہ ایک ایسا باہمی معاہدہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، اگر تم اللہ کی یاد کو اپنے دل میں جاگزی کر لو، اپنی دل کو جو ہے اس سے خوب آباد کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا، تمہاری ہر ضرورتوں کا بھی میں تمہارا خیال کرے گا، تمہیں مشکل میں نہیں چھوڑے گا. اور وہ وقت جب کہ اللہ کی نظر عنایت کی سب سے بڑھ کر ضرورت ہوگی، اس قیامت کی گھڑی میں، اس ساعہ میں، جب اس کے علاوہ اللہ کی نظر عنایت کے علاوہ کوئی شے انسان کے کام آنے والی نہیں ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے، یاد رکھے. لہذا یہ ایک باہمی تعلق ہے، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کس لیے کیا؟ تاکہ اللہ کی بندگی ہو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی بندگی ہو. اور اللہ کی بندگی کے لیے ایک متبادل لفظ ہے اللہ کا شکر ادا کرو. یہ سب الفاظ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو گے، دل میں بھی اللہ کا شکر ہے تو گویا اللہ کی یاد ہے، زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے تو گویا زبان بھی اللہ کی اس جو ہے ذکر سے بالکل زبان جو ہے تر ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اور عمل میں اللہ کا شکر ہے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بندگی اختیار کی ہوئی ہے، اللہ کے احکام، عوامر و نواہی کو انسان بجالا. تو فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، میرا حق مانو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اتنی اہم بات ہے کہ ایک اور لفظ آیا گیا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو. بظاہر تو بات پوری ہو گئی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پر بھی، لیکن اہمیت کے اعتبار سے اتنی ہے کہ بار ایک اور لفظ آیا گیا وَاشْكُرُوا لِي، اور پھر اسی پر بس نہیں، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرو، میرے حقوق کی ادائیگی کرو. اسی طرح سے سورہ عنکبوت کی آیت ہے، فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو، اور خاص طور پر ایک یہ جو ہے واحد کے صیغے میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے اور ان کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو، تلاوت کیجئے جو نازل کیا گیا ہے نبی آپ کی جانب کتاب میں سے، اللہ کے کلام میں سے، اس کی تلاوت کیجئے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز روکتی ہے فحش کے کاموں سے اور منکرات سے. انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، جبلی خواہشات ہیں، جو انسان کو زمین کی طرف، نیچے کی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہیں. اب اس کے خلاف ہتھیار درکار ہے، ایک ہتھیار ہے نماز. نماز کی طرف آؤ، پانچ وقت جب آؤ گے، اللہ کی یاد کی طرف آؤ گے، تو گویا وہ پیغام، وہ میسج تمہارے دل میں تازہ ہو جائے گا، وہ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ہلکی بات ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے ہی، ہمارے ذکر کرنے سے کیا اس کی بڑائی میں اضافہ ہو جائے گا؟ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یا ہم نے اگر ذکر نہ کیا تو اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے، اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ یہ سب سے بڑی شے اللہ نے بنا دی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر تم اس کا اہتمام کر لو تو گویا یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اسی طرح سے بہت بعض بڑے بڑے اعمال کا ذکر کر کے آخر میں ذکر اللہ جو ہے اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ جمعہ کی آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو جب نماز ختم ہو جائے یعنی نماز جمعہ پڑھی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو. ہمارا ذہن تو یہ کہے گا کہ بھئی نماز پڑھ لی، جمعے میں حاضری ہو گئی، خطبہ سنا، خطاب سنا، نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، نوافل ادا کر دیے، ذکر تو پورا ہو گیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھی جا چکے، جب نماز پوری ہو گئی، تم نے ادائیگی کر لی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو ٹھیک ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ اب مسجد میں ہی رہو، سارا دن مسجد میں گزار دو، اللہ نے تمہاری ضرورتیں رکھی ہیں، ان کو پورا کرنے کا ذمہ بھی تم پر ہے، جاؤ جا کر جو ہے بھاگ دوڑ کرو، معاش کی جد و جہد کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور یہ ذہن میں رکھو جو کچھ تم حاصل کرتے ہو، جو نفع کماتے ہو، جو کاروبار میں تمہیں جو ہے وصولی ہو رہی ہے، یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ دیتا ہے تو کاروبار میں برکت ہوتی ہے، ورنہ کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہوتی، بہتر سے بہتر جو ہے وہ دکان سجائے رکھیے، صبح سے شام تک اکیلے بیٹھ کر آ جاؤ گے، کیا ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، یہ تو خاص موقع تھا جب آ گیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، لیکن اب تو ذکر کا اصل مقام آنے والا ہے جب تمہیں اپنے معاش میں، اپنی معاشرت میں مصروف ہونا ہے، لہذا وہ وقت ہے جب اللہ کو یاد رکھو، اور اگر اس وقت یاد نہ رکھا تو کیا معاملہ ہوگا، پھر انسان حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں رکھے گا، پھر انسان جو ہے بے ایمانی کرے گا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہوگا، لہذا اس کا اس آیت کا گویا اختتام اس پر ہو رہا ہے، فَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ، اصل کامیابی یہ ہے۔ اچھا، اس سے بھی ایک بڑی عبادت کا ذکر آ گیا، حج جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت سے عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور قرآن مجید میں بارہا جہاں حج کے احکام آئے ہیں، فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ اس کے سیاق و سباق میں جہاد کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی وہ جو ذروہ سنام ہے، وہ جو چوٹی ہے اعمال کی، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ ساتھ حج کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ حج میں ایک طرح کی مجاہدہ ہے، جہاد ہے، انسان سفر کرتا ہے، انسان مشکلات اٹھاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس ذکر کے اندر جو ہے کس طرح سے آ رہا ہے، فرمایا سورہ بقرہ میں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو چکو، سارے مناسک ادا کر دیے، عرفات بھی پہنچ گئے، منا میں بھی قیام ہو گیا، مزدلفہ میں سے بھی گزر آئے، اس کے بعد رمی بھی کر لی، پھر قربانی بھی کر لی، قربانی کر کے اب حج کی گویا ان جو ہے وہ جو پابندیاں ہیں احرام کی، اس سے فارغ ہو، جب اس یہ کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اتنے بڑے بڑے کام جو ہم یہاں سے اپنا مقصد لے کر جا رہے ہوتے ہیں حج میں، وہ یہی کام ہے نا، ان تمام کاموں سے فارغ ہو چکو تو کیا کرو، فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، جیسے کہ تم ان کا ذکر کرتے ہو، یہ آبا و اجداد کا ذکر اس عرب معاشرے کا خاص طور پر ایک خاص جو ہے وہ وصف تھا، بڑے بڑے مواقع پر قبائل اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، اپنی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، وہ ایسے لوگ تھے، انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دی، نہیں، فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، جیسے ان کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ شدید تر اللہ کا ذکر کرو، اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرو، یہ اس اسلوب میں ہے جس میں کہ انہیں تشویق و ترغیب دلائی جا رہی ہے، تم اصل شے سمجھتے ہو اپنی قبائلی عظمت کو، اپنی قبائلی فضیلت کو، اور اپنے آبا و اجداد کو نہیں، وہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اصل فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی کو یاد کرو اور اس کا تقویٰ، اس لیے کہ فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ عزت اور فضیلت والا اللہ کی نگاہ میں وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، جس میں تقوی زیادہ، تو گویا یہ بڑی بڑی عبادتوں کا ذکر کر کے، اور بالآخر کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا۔ ایک آیت جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، عدلنے بدلنے، آگے پیچھے آنے میں، نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے، عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ. اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ سمجھدار لوگ کون ہیں، ہوش مند لوگ کون ہیں اللہ کی نگاہ میں، اور ہوش مندوں کی جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے بھی، اور اپنی کروٹوں کے بل بھی. اس کے علاوہ کوئی تیسری کیفیت انسان پر نہیں آ سکتی، یا وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا کروٹ کے بل لیٹا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وہ ہوش مند ہیں. وہ ہوش مند نہیں ہے جنہوں نے دنیا میں بہت بینک بیلنس بنا لیا، بڑی جائیدادیں بنا لی، اور اللہ کی یاد سے غافل. وہ ہوش مند نہیں، عقل مند نہیں. عقل مند صرف وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ ہیں ہوش مند. اسی حوالے سے جہاد میں کا ذکر بھی ایک جگہ کیا گیا، اور وہاں پر بھی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر جو ہے اس کی تاکید کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، یہ سورہ انفال کی آیت ہے. فرمایا اہل ایمان، جب تمہاری ملاقات ہو، تمہاری مجھ بھیڑ ہو کسی جتھے سے، کسی دشمن کا جتھا ہے، ان سے تمہارا مقابلہ ہے، تم جہاد اور قتال میں مصروف ہو، سامنے ایک جو ہے لشکر آ گیا، تو کیا کرو؟ فثبتوا، تو ثابت قدم رہو. اہل ایمان کے لشکر کے اندر کمزوری نہیں نظر آنی چاہیے. دشمن تو بڑے جم کر آ رہے ہوں، بہت جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ہوں، اور اہل ایمان کا لشکر منتشر ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. لہذا ثابت قدم رہو، بہت نظم کا، ضبط کا خیال رکھو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو. اور وَذْكُرُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح سے امکنار. اللہ کو یاد نہیں رکھو گے تو اس جنگ سے تمہارے پیش نظر کچھ اور مقاصد ہو جائے. کوئی اپنی شجاعت کا اظہار ہے، تمغے حاصل کرنے کی جو ہے خواہش ہے، یا کوئی علاقہ فتح کرنے کی خواہش ہے، یا اپنی کوئی قبائلی جو ہے تعصب ہے اور اس کی حمیت ہے جس میں تم چلے آئے ہو کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا، ایک عالم، ایک عابد اور ایک مجاہد. ان میں سے مجاہد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہہ گیا اللہ میں نے اپنی جان تیری نظر کر دی، اس کی جو ہے قربانی دے دی، اور فرمایا جائے گا کہ نہیں، تم نے تو یہ جہاد کیا، یہ جنگ کی اس لیے تاکہ تمہیں شجاع کہا جائے، تمہیں بڑا بہادر کہا جائے، اور دنیا میں وہ کہا گیا، تمہارا چرچا ہو گیا، تمہیں تمغہ دے دیا گیا، تمہارے وہ رسا کو بلا کر جو ہے وہ ایوارڈ دے دیا گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. یہ اتنی سی نیت کی جو ہے کھوٹ سے گویا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ حقیقت بدل جاتی. لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان جب تمہاری مجھ بھیڑ ہو کسی فئہ کے ساتھ، کسی جو ہے لشکر کے ساتھ، دشمن کی کسی فوج سے، تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح سے ہمکنار ہو، تاکہ تمہاری جو ہے یہ شہادت واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے. حج کا ذکر آیا تھا، اسی حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار، کہ بے شک بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کے مابین سعی اور رمی جمار، وہ جو پتھر مارے جاتے ہیں، یہ کس لیے کیے ہیں؟ لاقامت ذکر اللہ، تاکہ یہ اللہ کے ذکر کو قائم کر سکے. یہ اللہ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے، یہ فی نفس ہی کوئی شے نہیں ہے. آپ پتھر مار رہے ہیں، وہاں شیطان تو نہیں کھڑا، اور عام طور پر دیکھا جائے تو یہ انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات لانے والی سب سے بڑی شے جو ہے یہ رمی جمرات ہو جاتی ہے، ہم کر کیا رہے ہیں. یہاں حقیقت بیان کر دی، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے، اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، اور اللہ کی یاد کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے. ہر ہر پتھر جو پھینکا جاتا ہے وہ گویا اللہ کی یاد کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح سے طواف اور سعی کا معاملہ ہے. وقت تھوڑا ہے تو میں کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرۃ و ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کہ جب کبھی، جہاں کبھی کچھ لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں اور صرف اللہ کی یاد میں منہمک ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم، کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. یہ دو مختلف روایات ہیں. عمل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا مطالعہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد. اسے ایک دوسرے کو سمجھانا، اس سے جو ہے اس کی وضاحت کرنا، ایک دوسرے کو پڑھانا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے. تو جب کبھی ایسا کوئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ حفتهم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. وغشیتهم الرحمہ، اور رحمت، اللہ کی رحمت وہ انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وہ ان پر سایہ کر لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا، اطمینان، چین، سکون، یہ ان پر نازل ہوتا. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالی ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالی انہیں یاد کرتے ہیں ان ملائکہ مقربین کے مابین، درمیان، جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے پاس، اللہ ان کا ذکر وہاں کرتا. کن لوگوں کا؟ وہ لوگ جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہیں بیٹھ کر اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اسے پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. یہ کیفیت ہے، فرشتے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ دو باتیں جو ہیں، یہ انسان کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، فرشتے گھیرا ڈال رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، ہم ہو سکتا ہے اس کا اندازہ نہ کر پائیں. لیکن یہ جو تیسری چیز بیان ہوئی، وہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، سکون، اطمینان، یہ تو انسان محسوس کر سکتا ہے، دل کا چین، دل کی راحت، دل کی جو ہے وہ مسائل کا حل، یہ تو انسان محسوس کر سکتا ہے. لہذا اگر ایسا ہو رہا ہو کہ اس کے باوجود یہ سکینت کا نزول نہیں ہو رہا، بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، سکینت کا نزول نہیں ہو رہا، تو فوراً متوجہ ہو جانا چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا وہ ذکر، ہماری وہ تلاوت کہیں خلوص سے خالی ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ایک انڈیکیٹر بھی ہے. اور چیز، آخری چیز جو بیان ہوئی، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین کی محفل. یہ وہ مقام ہے جس سے آگے کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے احادیث تو بہت سی ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں ایک دو اور آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی یہ فرماتا ہے، انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے دونوں ہونٹ میری یاد میں متحرک ہوتے ہیں، ہل رہے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، ہر آن ہر جگہ موجود، اور ہر شخص کے ساتھ ہے، چاہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، چاہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بلکہ وہ شخص جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا جو ہے وہ نہ ماننے والا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اللہ اس کے بھی ساتھ ہے. لیکن یہ معیت اور ہے، ایک معیت ہے محبت کی معیت، تعلق کی معیت. یہ اصل میں اس معیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی معیت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے زبان اور ان کے ہونٹ اللہ کی یاد سے متحرک رہتے ہیں. ایک حدیث، آخری حدیث سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ متفق علیہ حدیث ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے ظن اور یقین کے ساتھ ہوتا ہے. جیسا بندہ ظن کرتا ہے، جیسا بندہ میرے بارے میں یقین رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، رحم فرماتا ہے. اور اگر یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہی ہے جس سے جو ہے مجھے اس پکڑ سے بچنا ہے اور اسی سے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. بندے کا یقین ہی نہیں، اللہ کے بارے میں 100 قسم کو شکوک و شبہات ہوں، ظن ہوں، گمان ہوں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، اس کے اوپر رحمت نہیں نازل ہوتی، اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ نہیں کرتا. لہذا فرمایا کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے، اس کے یقین کے موافق ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، فی نفسہ، اپنے جی جی میں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، تو اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ایک محفل میں، ایک مجلس میں. خیرم منہم، جو ان تمام مجلسوں سے بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ، وہ ملائکہ مقربین کی مجلسوں میں. تو حضرات، چند آیات اور چند احادیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ کہ انسان کے مینٹل ہیلتھ، اس کے دل کے سکون اور اطمینان کا جو معاملہ آج منتشر ہو چکا، ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی قسم کے نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ دل میں تو پالی ہوئی اور چیزیں، دنیا کی محبت، مال کی محبت، کوئی حب جاہ ہے، کوئی حب جو ہے وہ مال ہے، کوئی شے جو ایسی چیزیں جن کا کہ تعلق صرف دنیا سے، اور پھر انسان یہ چاہے کہ اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے، یہ ممکن نہیں. واحد ذریعہ، واحد ذریعہ دل کے اطمینان کا، قلب کے اطمینان کا، ذہنی سکون کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق اپنا جو ہے وہ مضبوط کیا جائے، استوار کیا جائے، اور اٹھتے بیٹھتے اذکار مسنونہ کی شکل میں، نماز کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، اور اسی طرح سے نیک اعمال اور بد اعمال سے بچتے ہوئے اللہ کی یاد کو جب دل میں بسائیں گے، تو یہ واحد ذریعہ ہے دل اور ذہن کے اطمینان اور تسکین کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.